بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 4 دسمبر سن 1901۔ سیدنا حضرت امام آخر الزمان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بہت ہی ضروری امر ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میری طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن کل نواب صاحب جو جانے والے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بیان کر دوں تاکہ وہ بھی سن لیں اور جماعت کے دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، اگرچہ انہوں نے جو احکام دنیا کو سنائے وہ مبسوط اور متول تھے، اور بہت کچھ جزیات بھی بیان کر دیں، اور تمام امور جو توحید، تہذیب، معاملات اور مات کے متعلق ہوتے ہیں، غرض جس قدر امور انسان کو چاہیے، ان سب کے متعلق وہ ہر قسم کے ہدایتیں اور تعلیمیں دیا کرتے تھے۔ باوجود ان ساری جزی تعلیموں اور ہدایتوں کے، ہر ایک نبی کی اصل غرض اور مقصد یہ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے نجات پا کر اور ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے بکلی نفرت کر کے خدا ہی کے لیے ہو جائیں۔ انسانی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خدا کے لیے ہو جائے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کی باعث کی غرض اسی مقصد کی طرف انسان کو رابری کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے گم گشتہ متاع اور مقصد کو پھر حاصل کر لے۔ گناہ اگرچہ بہت ہیں اور ان کے بہت سے شعبے اور شاخے ہیں، یہاں تک کہ ہر ادنا قسم کی غفلت بھی گناہ میں داخل ہے، لیکن عظیم الشان گناہ جو اس مقصد عظیم کے بالمقابل انسان کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے پڑا ہوا ہے، وہ شرک ہے۔ انسان کی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے لیے ہو جائے اور گناہ اور اس کے محرکات سے بہت دور رہے، اس لیے کہ جوں جوں بدقسمت انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، اسی قدر اپنے اصل مدعا سے دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر گرتے گرتے ایسی سفلی جگہ پر جا پہنچتا ہے جو مصائب اور مشکلات اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں کا گھر ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ دیکھو، انسان کا اگر کوئی اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے، مثلا بازو ہی اگر اتر جاوے، یا ایک انگلی یا انگوٹھا ہی اپنے اصل مقام سے ہٹ جاوے، تو کس قدر درد اور کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسمانی نظارہ روحانی اور اخروی عالم کے لیے ایک زبردست دلیل ہے اور جہنم کے وجود پر ایک گواہ ہے۔ گناہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس مقصد سے جو اس کی پیدائش سے رکھا گیا ہے دور ہٹ جاوے، بس اپنے مال سے ہٹنے میں صاف درد کا ہونا ضروری ہے۔ شرک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر جہنم کا وارث بنا دیتا ہے۔ شرک کی کئی قسم ہیں، ایک تو وہ موٹا اور صریح شرک ہے جس میں ہندو، عیسائی، یہود اور دوسرے بت پرست لوگ گرفتار ہیں، جس میں کسی انسان یا پتھر یا اور بے جان چیزوں یا قوتوں یا خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ شرک ابھی تک دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا کچھ ایسا زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی ہیں۔ یہ جدا امر ہے کہ وہ قومی مذہب کی حیثیت سے بظاہر ان بےودگیوں کا اقرار کریں، لیکن درست بے تباہ لوگ ان سے متنفر ہوتے جاتے ہیں۔ مگر ایک اور قسم کا شرک ہے جو مخفی طور پر زہر کی طرح اثر کر رہا ہے، اور وہ اس زمانے میں بہت بڑھتا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بالکل نہیں رہا۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے اور نہ یہ ہمارا مذہب ہے کہ اسباب کی رعایت بالکل نہ کی جاوے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے رعایت اسباب کی ترغیب دی ہے، اور اس حد تک جہاں تک یہ رعایت ضروری ہے، اگر رعایت اسباب نہ کی جاوے تو انسانی قوتوں کی بے حرمتی کرنا اور خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان فعل کی توہین کرنا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جبکہ بالکل رعایت اسباب کی نہ کی جاوے، ضروری ہوگا کہ تمام قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں بالکل بیکار چھوڑ دیا جاوے اور ان سے کام نہ لیا جاوے، اور ان سے کام نہ لینا اور ان کو بیکار چھوڑ دینا، خدا تعالیٰ کے فعل کو لغو اور عبث قرار دینا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بس ہمارا یہ منشا اور مذہب ہرگز نہیں کہ اسباب کی رعایت بالکل ہی نہ کی جاوے، بلکہ رعایت اسباب اپنی حد تک ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی اسباب ہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور بدیوں سے بچنا اور دوسری نیکیوں کو اختیار کرنا اس لیے ہے کہ اس عالم اور دوسرے عالم میں سکھ ملے، تو گویا یہ نیکیاں اسباب کے قائم مقام ہیں۔ اس طرح پر یہ بھی خدا تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ دنیاوی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کیا جائے، نوکری والا نوکری کرے، ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے کاموں میں رہے، مزدور مزدوریاں کرے تاکہ وہ اپنے عیال و اطفال اور دوسرے متعلقین اور اپنے نفس کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ بس ایک جائز حد تک یہ سب درست ہے اور اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن جب انسان حد سے تجاوز کر کے اسباب ہی پر پورا بھروسہ کرے اور سارا دار و مدار اسباب پر اجا کرے تو یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور پھینک دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں سبب نہ ہوتا تو میں بھوکا مر جاتا، یا اگر یہ جائیداد یا فلاں کام نہ ہوتا تو میرا برا حال ہو جاتا، فلاں دوست نہ ہوتا تو تکلیف ہوتی، یہ امور اس قسم کے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جائیداد یا اور اسباب و احباب پر بھروسہ کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے بکلی دور جا پڑے۔ یہ خطرناک شرک ہے جو قرآن شریف کی تعلیم کے شرعی خلاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، الزاریات آیت 23، اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، الطلاق آیت 4، اور فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، الطلاق آیت 3 و 4، اور فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، الاعراف آیت 97۔ قرآن شریف اس قسم کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے کہ وہ متقیوں کا متولی اور متکفل ہوتا ہے، تو پھر جب انسان اسباب پر تقیہ اور توکل کرتا ہے تو گویا خدا تعالیٰ کے ان صفات کا انکار کرتا ہے اور ان اسباب کو ان صفات سے حصہ دیتا ہے، اور ایک اور خدا اپنے لیے اسباب کا تجویز کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک پہلو کی طرف جھکتا ہے، اس سے شرک کی طرف گویا قدم اٹھاتا ہے۔ جو لوگ حکام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان سے انعام یافتہ یا خطاب یافتہ ہیں، ان کے دل میں ان کی عظمت خدا کی عظمت داخل ہو جاتی ہے، وہ ان کے پرستار ہو جاتے ہیں، اور یہی ایک امر ہے جو توحید کے استحصال کرتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مرکز سے ہٹا کر دور پھینک دیتا ہے۔ پس انبیاء علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اسباب اور توحید میں تناقض نہ ہونے پاوے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور مال کا توحید پر جاتا رہے۔ وہ انسان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ساری عزتیں، سارے آرام اور حاجات برائی کا متکفل خدا ہی ہے، بس اگر اس کے مقابل پر کسی اور کو بھی قائم کیا جاوے تو صاف ظاہر ہے کہ دو ضدوں کے تقابل سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقدم ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہو، رعایت اسباب کی جاوے، اسباب کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اسی توحید سے ایک محبت خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نفع نقصان ذرہ ذرہ اسی سے ہے، کوئی دوسرا درمیان نہیں آتا۔ جب انسان اس پاک حالت کو حاصل کر لے تو وہ معاہد کہلاتا ہے۔ غرض ایک حالت توحید کی یہ ہے کہ انسان پتھروں یا انسانوں یا اور کسی چیز کو خدا نہ بنائے، بلکہ ان کو خدا بنانے سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ رعایت اسباب سے نہ گزرے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے نفس اور وجود کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دیا جاوے اور اس کی نفی کی جاوے۔ بسا اوقات انسان کے زیر نظر اپنی خوبی اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ فلاں ایک ہی میں نے اپنی طاقت سے کی ہے، انسان اپنی طاقت پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ ہر کام کو اپنی ہی قوت سے منسوخ کرتا ہے۔ انسان معاہد تب ہوتا ہے کہ جب اپنی طاقتوں کی بھی نفی کر دے، لیکن اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، انسان جیسے کہ تجربہ دلالت کرتا ہے عموماً کوئی نہ کوئی حصہ گناہ کا اپنے ساتھ رکھتا ہے، بعض موٹے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوسط درجے کے گناہوں میں، اور بعض باریک در باریک قسم کے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے بخل، ریاکاری یا اور اسی قسم کے گناہ کے حصوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے رہائی نہ ملے انسان اپنے گمشدہ انوار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کی بجاوری ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ مثلا حج، یہ اس آدمی پر فرض ہے جسے استطاعت ہو، پھر راستے میں امن ہو، پیچھے جو متعلقین ہیں ان کے گزارے کا بھی معقول انتظام ہو، اور اسی قسم کی ضروری شرائط پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، یہ وہی دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو. ایسے ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں, لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اصل یہی بات ہے, اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے مکملات ہیں. توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجاوری نہ ہو. اس کے یہی معنی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے بھی وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی محبوب و مطلوب اور مقصود نہیں ہے. جب اس کی یہ حالت ہو اور واقعی طور پر اس کا ایمانی اور عملی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو, تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں چھوٹا نہیں. ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا ان پر اس کے ایمان میں آ گئی ہے. تب وہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکالتا ہے اور محمد الرسول اللہ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونے کے لیے ہے, کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے. انبیاء علیہ السلام نمونوں کے لیے آتے ہیں, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کے نمونوں کے جامع تھے, کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع ہیں. آپ کا نام اس لیے محمد ہے کہ اس کے معنی ہے نہایت تعریف کیا گیا. محمد وہ ہوتا ہے جس کی زمین و آسمان پر تعریف ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے ان کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا, انہیں ذلیل سمجھا اور بخیال خیش ذلیل کیا, لیکن آسمان پر ان کی عزت اور تعریف ہوتی ہے. وہ خدا تعالیٰ کے حضور راست باز ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی تعریف کرتی ہے, ہر طرف سے واہ واہ ہوتی ہے, مگر آسمان ان پر لعنت کرتا ہے. خدا اور اس کے فرشتے اور مقرب اس پر لعنت بھیجتے ہیں, تعریف نہیں کرتے. مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان دونوں جگہ میں تعریف کیا گئے, اور یہ فخر اور فضل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا. جس قدر پاک گرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, وہ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا. یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کئی لاکھ آدمیوں کی قوم مل گئی, مگر وہ ایسے مستقل مزاج یا ایسی پاک باز اور عالی ہمت قوم نہ تھی جیسی صحابہ کی تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین. قوم موسیٰ کا یہ حال تھا کہ رات کو مومن ہیں تو دن کو مرتد ہیں. آن حضرت اور آپ کے صحابہ کا حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گویا کل دنیا کا مقابلہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت ملی وہ ایسی پاک باز اور خدا پرست اور مخلص تھی کہ اس کے نظیر کسی دنیا کی قوم اور کسی نبی کی جماعت میں ہرگز پائی نہیں جاتی. حدیث میں ان کی بڑی تعریفیں آئی ہیں, یہاں تک فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اور قرآن کریم میں بھی ان کی تعریف ہوئی یبیتون لربہم سجدا وقیاما الفرقان آیت 63. موسیٰ کی جماعت جن مشکلات اور مصائب تعاون وغیرہ کے نیچے آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ جماعت اس سے ممتاز اور محفوظ رہی. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت قدسیہ اور انفاس طیبہ اور جذبہ اللہ کے قوت کا پتہ لگتا ہے کہ کیسی زبردست قوتیں آپ کو عطا کی گئی تھیں جو ایسا پاک اور جانسار گروہ اکٹھا کر لیا. یہ خیال بالکل غلط ہے جو جائے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یوں ہی لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں. جب تک کہ قوت جذب اور کشش کی نہ ہو کبھی ممکن نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو سکیں. میرا مذہب یہی ہے کہ آپ کی قوت خود سے ایسی تھی کہ کسی دوسرے نبی کو دنیا میں نہیں ملی. اسلام کی ترقی کا راز یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جذب بہت زبردست تھی, اور پھر آپ کے باتوں میں وہ تاثیر تھی کہ جو سنتا تھا وہ گرویدہ ہو جاتا تھا. جن لوگوں کو آپ نے کھینچا ان کو پاک صاف کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی آپ کی تعلیم ایسی سادہ اور صاف تھی کہ اس میں کسی قسم کے گورکھ دھندے اور مہمیں تفلیس کی طرح نہیں ہیں. چنانچہ نیپولین کے بابا لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھا اور کہا کرتا تھا کہ اسلام بہت ہی سیدھا سادہ مذہب ہے, اس لیے اس نے تفلیس کی تکذیب کی. غرض آپ وہ دین لائے جو سیدھا سادہ ہے, جو خدا کے سامنے یا انسان کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتا. قانون قدرت اور فطرت کے ساتھ ایسا وابستہ ہے کہ ایک جنگلی بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. تسلیس کی طرح کوئی لا ینل عقدہ اس میں نہیں جس کو نہ خدا سمجھ سکے نہ اور نہ ماننے والے, جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں. تسلیس قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بت پرستی اور عام پرستی کرے, اور عقل و فکر کی قوتوں کو بالکل بیکار اور معطل چھوڑ دے. حالانکہ اسلام کی توحید ایسی ہے کہ ایک دنیا سے الگ تھلگ جزیرہ میں بھی وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ دین عیسائی جو پیش کرتے ہیں یہ عالمگیر اور مکمل دین نہیں ہو سکتا, نہ انسان اس سے کوئی تسلی یا اطمینان پا سکتا ہے. مگر اسلام ایک ایسا دین ہے جو کیا پائے اعتبار توحید اور اعمال حسنہ اور کیا تکمیل مسائل سب سے بڑھ کر ہے. ہزاروں قسم کی بدکاریاں یہودیوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پائی جاتی ہیں, اور مسیح کے حواریوں کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہیے کہ جن میں سے ایک نے چند کھوٹے درہم لے کر اپنے آقا کو پکڑا دیا اور ایک نے لعنت کی اور کسی نے بھی وفاداری کا نمونہ نہ دکھایا. لیکن صحابہ کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی جھوٹ بولنے والا بھی نظر نہیں آتا, ان کے تصور میں بھی بدوز روشنی کے کچھ نظر نہیں آتا. حالانکہ جب عرب کی ابتدائی حالت پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ تاک و سرا میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, بت پرستی میں منہمک تھے, یتیموں کا مال کھانے اور ہر قسم کی بدکاریوں میں دلیر اور بے باک تھے, ڈاکوؤں کی طرح گزارا کرتے تھے, گویا سر سے پیر تک نجاست میں غرق تھے. پھر میں پوچھتا ہوں وہ کون سا اس میں آزم تھا جس نے ان کی چھت پر کایا پر دی اور ان کو ایسا نمونہ بنا دیا جس کے نظیر دنیا کے قوموں میں ہر کسی نے ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اور کوئی بھی موضع پیش نہ کریں تو اس حیرت انگیز پاک تبدیلی کے مقابلے میں کسی خود ساختہ خدا کا ہی کوئی موضع ہمیں دکھائے. ایک آدمی کو درست کرنا مشکل ہوتا ہے, مگر یہاں تو ایک قوم تیار کی گئی جنہوں نے اپنے ایمان اور اخلاص کا وہ نمونہ دکھایا کہ بھیڑ بکری کی طرح اس سچائی کے لیے ذبح ہو گئے جس کو انہوں نے اختیار کیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ زمین ہی نہ رہے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, ہدایت اور ماسٹر نصیحت نے ان کو آسمانی بنا دیا تھا. کچھ استفاعت ان میں پیدا ہو گئی تھی, دنیا کی خباستوں اور ریاکاریوں سے وہ ایسے سبک اور ہلکے پھلکے کر دیے گئے تھے کہ ان میں پرواز کی قوت پیدا ہو گئی تھی. یہ وہ نمونہ ہے جو ہم اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی صلاح اور ہدایت کا باعث تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا, جس سے زمین پر بھی آپ کی ستائش ہوئی کیونکہ آپ نے زمین کو ہم صلح کاری اور اخلاق فاضلہ اور نیکوکاری سے بھر دیا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر اخلاق ثابت ہوئے ہیں وہ کسی اور نبی کے نہیں, کیونکہ اخلاق کے اظہار کے لیے جب تک موقع نہ ملے کوئی اخلاق ثابت نہیں ہو سکتا. مثلا سخاوت ہے لیکن اگر روپے نہ ہو تو اس کا ظہور کیوں کرو؟ ایسے ہی کسی کو لڑائی کا موقع نہ ملے تو شجاعت کیوں کا ثابت ہو؟ ایسے ہی عفو اس صفت کو وہ ظاہر کر سکتا ہے جسے اقتدار حاصل ہو. غرض سب خلق موقع سے وابستہ ہیں. اب سمجھنا چاہیے کہ یہ کس قدر اخلاق کے اظہار کے موقع ملے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موقع نہیں ملے. مثلا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا موقع ملا. آپ کے پاس اس موقع پر بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں. ایک کافر نے کہا کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکری جمع ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی اس قدر نہیں. آپ نے سب کے سب اس کو بخش دیں. وہ اسی وقت ہی مان لے آیا کہ نبی کے سوا اور کوئی اس قسم کی عظیم الشان سخاوت نہیں کر سکتا. مکہ میں جن لوگوں نے دکھ دیے تھے جب آپ نے مکے کو قتل کیا تو آپ چاہتے تو سب کو ذبح کر دیتے, مگر آپ نے رحم کیا اور لا تصریب علیکم الیوم کہا. آپ کا بخشنا تھا کہ سب مسلمان ہو گئے. اب اس قسم کے عظیم الشان اخلاق فاضلہ کیا کسی نبی میں پائے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ذات خاص اور عزیزوں اور صحابہ کو سخت تکلیفیں دی تھیں اور ناقابل ایذائیں پہنچائی تھیں, آپ نے سزا دینے کی قوت اور اقتدار کو پا کر فی الفور ان کو بخش دیا. حالانکہ اگر ان کو سزا دی جاتی تو یہ بالکل انصاف اور عدل تھا, مگر آپ نے اس وقت اپنے اف اور کرم کا نمونہ دکھایا. یہ وہ امور تھے کہ علاوہ موزاد کے صحابہ پر مؤثر ہوتے تھے, اس لیے آپ اس میں بھی مسمع محمد ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور زمین پر آپ کی حمد ہوتی تھی, اسی طرح آسمان پر بھی آپ کی تعریف ہوتی تھی اور آسمان پر بھی آپ محمد تھے. یہ نام آپ کا اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ کے دنیا کو دیا ہے. جب تک انسان اس قسم کے اخلاق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی محبت کامل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا رابر اور ہادی نہ بنا دے. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, آل عمران آیت 32. یعنی محبوب الہی بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے. سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے, مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگوں نے اتباع سے مراد صرف رفع یدین آمین بالجہر اور رفع سبابہ ہی لے لیا ہے، باقی امور کو جو اخلاق فاضل آپ کے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ منافق کا کام ہے کہ آسان اور چھوٹے امور کو بجا لاتا ہے اور مشکل کو چھوڑتا ہے۔ سچے مومن اور مخلص مسلمان کی ترقیوں اور ایمانی درجوں کا آخری نقطہ تو یہی ہے کہ وہ سچا متبع ہو اور آپ کے تمام اخلاق حاصل کرے۔ جو سچائی کو قبول نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ کروڑوں مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور مسجدیں بھی بھری نظر آتی ہیں، مگر کوئی برکت اور ظہور ان مسجدوں کے بھرے ہوئے ہونے سے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے مال رسوم اور آداب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ سچا اخلاص اور وفا جو ایمان کے عقیدے کے لوازم ہیں ان کے ساتھ پائے نہیں جاتے۔ سب عمل ریاکاری اور نفاق کے پردوں کے اندر مخفی ہو گئے ہیں۔ جو جو انسان ان کے حالات سے واقف ہوتا جاتا ہے اندر سے گند اور خبث نکلتا آتا ہے۔ مسجد سے نکل کر گھر کی تفتیش کرو تو یہ ننگے اسلام نظر آئیں گے۔ مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ کوٹھا ہزار من گندم سے بھرا ہوا خالی ہو گیا، اگر چوہے اس کو نہیں کھا گئے تو وہ کہاں گیا۔ بس اسی طرح پر 50 برس کی نمازوں کی جب برکت نہیں ہوئی، اگر ریا اور نفاق نے ان کو باطل اور عبث نہیں کیا تو وہ کہاں گئیں۔ خدا کے نیک بندوں کے آثار ان میں پائے نہیں جاتے۔ ایک طبیب جب کسی مریض کا علاج کرتا ہے، اگر وہ نسخہ اس کے لیے مفید اور کارگر نہ ہو تو چند روز کے تجربے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے اور پھر تشخیص کرتا ہے۔ لیکن ان مریضوں پر تو وہ نسخہ استعمال کیا گیا ہے جو ہمیشہ مفید اور زود اثر ثابت ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نسخے کے استعمال میں غلطی اور بد پرہیزی کی ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ارکان اسلام میں غلطی تھی، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ مؤثر علاج نہ تھا، کیونکہ اس نسخے نے ان مریضوں کو اچھا کیا جن کے نسبت لا علاج ہونے کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان ارکان کو چھوڑ کر اور بدعتیں تراشی ہیں، یہ ان کی اپنی شامت اعمال ہے، ورنہ قرآن کریم تو کہہ چکا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، المائدہ آیت 4، اکمال دین ہو چکا تھا اور اتمام نعمت بھی خدا کے حضور پسندیدہ دین اسلام کہہ چکا تھا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خیر کی راہ چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کرنا اور قرآن شریف کی بجائے اور وظائف اور کافیاں پڑھنا، یا اعمال صالحہ کے بجائے قسم قسم کے ذکر اذکار نکال لینا، یہ لذت روح کے لیے نہیں ہے بلکہ لذت نفس کی خاطر ہے۔ لوگوں نے لذت نفس اور لذت روح میں فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے، حالانکہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر لذت نفس اور لذت روح ایک ہی چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گانے سے بدمعاشوں کو زیادہ لذت آتی ہے، کیا وہ اس لذت نفس کی وجہ سے آرے باللہ اور کامل انسان مانے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے خلاف شرع اور خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہیں نکالی ہیں، ان کو یہی دھوکہ لگا ہے کہ وہ نفس اور روح کے لذت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ان بہیودگیوں میں روح کے لذت اور اطمینان نہ پاتے۔ ان میں نفس مطمئنہ نہیں ہے جو بلے شاہ کی کافیوں میں لذت کے جویا ہیں۔ روح کی لذت قرآن شریف سے آتی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو نہیں سوچا، ان اعمال خیر کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے ترک کر دیا اور ان کی بجائے خود تراشیدہ درود اور وظائف داخل کر لیے اور چند کافیوں کا حفظ کا لینا کافی سمجھا گیا۔ بلے شاہ کی کافیوں پر وزن میں آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کا جہاں آواز ہو رہا ہو وہاں بہت ہی کم لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن جہاں اس قسم کے مجمع ہوں وہاں ایک گروہ کثیر جمع ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کی طرف سے یہ کم رغبتی اور نفسانی اور شعوانی امور کی طرف توجہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ لذت روح اور لذت نفس میں ان لوگوں نے کوئی فرق نہیں سمجھا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض ان رقص و سرود کی مجلسوں میں دانستہ پگڑیاں اتار لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں صاحب کی مجلس میں بیٹھتے ہی وجد آ جاتا ہے۔ اس قسم کی بدعتیں اور اختراعی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے نماز سے لذت نہیں اٹھائی اور اس ذوق سے محروم ہیں وہ روح کی تسلی اور اطمینان کی حالت ہی کو سمجھ نہیں سکتے اور نہیں جانتے کہ وہ سرور کیا ہوتا ہے. مجھے ہمیشہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس قسم کی بدعتیں مسلمان کہلا کر نکالتے ہیں, اگر روح کی خوشی اور لذت کا سامان اسی میں تھا تو چاہیے تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو عارف ترین اور اکمل ترین انسان دنیا میں تھے وہ بھی اسی قسم کی کوئی تعلیم دیتے یا اپنے اعمال سے کچھ کر دکھاتے. میں ان مخالفوں سے جو بڑے بڑے مشائخ اور گدی نشین اور صاحب سلسلہ ہیں پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود و وظائف اور چلہ کشیاں الٹے سیدھے لٹکنا بھول گئے تھے؟ اگر معرفت اور حقیقت شناسی کا یہی ذریعہ حاصل تھے. مجھے بہت ہی تعجب آتا ہے کہ ایک طرف قرآن شریف میں یہ پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی المائدہ آیت 4, اور دوسری طرف اپنی ایجادوں اور بدعتوں سے اس تقویل کو توڑ کر ناقص ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف تو یہ ظالم طبع لوگ مجھ پر افتراء کرتے ہیں کہ گویا میں ایسی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جو صاحب شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا الگ نبوت ہے, مگر دوسری طرف یہ اپنے اعمال کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تو خود کر رہے ہیں جبکہ خلاف رسول اور خلاف قرآن ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں. اب اگر کسی کے دل میں انصاف اور خدا کا خوف ہے تو کوئی مجھے بتائے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم اور عمل پر کچھ اضافہ یا کم کرتے ہیں, جبکہ اسی قرآن شریف کے بمجب ہم تعلیم دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا امام اور حکم مانتے ہیں؟ کیا عرہ کا ذکر میں نے بتایا ہے اور پاس انفاس اور نفی و اثبات کا ذکر اور کیا کیا اور کیا کیا میں سکھاتا ہوں؟ پھر چھوٹی اور مشکل نبوت کا دعویٰ تو یہ لوگ خود کرتے ہیں اور الزام مجھے دیتے ہیں. یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کرے, جب تک ان معجزات سے الگ نہیں ہوتا اور اپنے قول اور فعل سے آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا. کچھ نہیں, سعدی نے کیا اچھا کہا ہے, بزود و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ. ہمارا مدعا جس کے لیے خدا تعالی نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو عبداللہ آباد کے لیے خدا تعالی نے قائم کی ہے, اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاس پاس کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدعتوں کے ذریعے قائم کی ہیں. ان ساری گدیوں کو دیکھ لو اور عملی طور پر مشاہدہ کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہم ہی ایمان لائے ہیں یا وہ. یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے, یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالی کا اتنا ہی منشا قرار دیا جائے کہ منہ سے ہی خاتم نبیین مانو اور کرتوتیں وہی کرو جو تم خود پسند کرو اور اپنی ایک الگ شریعت بنا لو. بغدادی نماز, معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں. کیا قرآن شریف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے؟ اور ایسے یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن للہ کہنا, اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن شریف ملتا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وجود بھی نہیں تھا, پھر یہ کس نے بتایا تھا؟ شرم کرو, کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام اسی کا نام ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر ایسے امر رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم النبیین کے مور کو توڑا ہے؟ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے تو پھر میرے آنے ہی کی کیا ضرورت ہوتی؟ تمہاری ان بدعتوں اور نئی نبوتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تعریف دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مبعوث کرے جو ان جھوٹی نبوتوں کے بت کو توڑ کر نیست و نابود کر دے. بس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے. میں نے سنا ہے کہ غوث علی پانی پتی کے یہاں شاہ خدمت کا ایک منتر رکھا ہوا ہے جس کا وظیفہ کیا جاتا ہے, اور ان گدی نشینوں کو سجدہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں. غرض خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں. ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے اس کو محبت کی خصوصیت کا رہی, تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں. مدینہ طیبہ تو جاتے نہیں مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے پاؤں جاتے ہیں. پاک پتن کی کھڑکی میں سے گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں. کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے, کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے. ان لوگوں کے عرصوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے. اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور ان الدین عند اللہ الاسلام خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے نہ یہ فرمایا ہوتا انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جو اس مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ عبادت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نبوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے, چنانچہ اس نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور مجھے مامور اور مہدی بنا کر بھیجا. آج دو قسم کے شرک پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کو نابود کرنے کی بے حد سائی کی ہے, اور اگر خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہوتا تو قریب تھا کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ دین کا نام و نشان مٹ جاتا. اس نے وعدہ کیا ہوا تھا انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, یہ وعدہ حفاظت چاہتا تھا کہ جب غارت گری کا موقع ہو تو وہ خبر لے. چوکی دار کا کام ہے کہ وہ نقب دینے والوں کو پوچھتے ہیں اور دوسرے جرائم والوں کو دیکھ کر اپنے منصبی فرائض عمل میں لاتے ہیں. اسی طرح پر آج چونکہ فتن جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے قلعے پر ہر قسم کے مخالف ہتھیار باندھ کر حملہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے, اس لیے خدا تعالی چاہتا ہے کہ منہاج نبوت قائم کرے. یہ مواد اسلام کے مخالفت کے درس ایک عرصہ دراز سے پک رہے تھے اور آخر اب پھوٹ نکلے. جیسے ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے اور پھر ایک عرصہ مقررہ کے بعد بچہ بن کر نکلتا ہے, اسی طرح پر اسلام کے مخالفت کے بچے کا خروج ہو چکا ہے اور اب وہ بالغ ہو کر پورے جوش اور قوت میں ہے. اس لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے خدا تعالی نے آسمان سے ایک عربہ نازل کیا, اور اس مکروہ شرک کو جو اندرونی اور بیرونی طور پر پیدا ہو گیا تھا دور کرنے کے لیے اور پھر خدا تعالیٰ کی توحید اور جلال قائم کرنے کے واسطے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے. یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے اور میں بڑے دعویٰ اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ بے شک یہ خدا کی طرف سے ہے. اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا ہے, جیسا کہ اس نے اپنی تائیدوں اور نصرتوں سے جو اس سلسلے کے لیے اس نے ظاہر کی ہیں دکھا دیا ہے. عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ جب بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے کسی کو پیدا کر دیتا ہے. ظاہر نشان تو اس کے صاف ہیں کہ صدی سے 19 برس گزر گئے اور اب تو 20 سال بھی شروع ہو گیا. اب دانشمند کے لیے غور کا مقام ہے کہ اندرونی اور بیرونی فساد حد سے بڑھ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر صدی کے سر پر مجدد کے مبعوث کرنے کا وعدہ الگ ہے, اور قرآن شریف اور اسلام کی حفاظت اور نصرت کا وعدہ الگ. زمانہ بھی حضرت کے بعد مسیح کی آمد کے زمانے سے پوری مشابہت رکھتا ہے. جو نشانات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موعود کے آنے کے لیے مقرر کیے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. پھر کیا اب تک بھی کوئی مسلح آسمان سے نہیں آیا، آیا اور ضرور آیا، اور خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق عین وقت پر آیا، مگر اس کی شناخت کرنے کے لیے ایمان کی آنکھ کی ضرورت ہے. پھر عقل مند کو ماننے میں کیا تعمل ہو سکتا ہے جب وہ ان تمام امور کو جو بیان کیے جاتے ہیں یکجائی نظر سے دیکھے گا. اب میرا مدعا اور منشا اس بیان سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اس کی تائید میں صدا نشان اس نے ظاہر کیے ہیں، اس سے اس کی غرض یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہو اور پھر خیر القرون کا زمانہ آ جاوے. جو لوگ اس سلسلے میں داخل ہوں، چونکہ وہ آخرین مہینوں میں داخل ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹے مشاغل کے کپڑے اتار دیں اور اپنی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی طرف کریں. فیض آوت تیری فوت کے دشمن ہوں، اسلام پر تین زمانے گزرے ہیں، ایک قرون ثلاثہ، اس کے بعد فیض آوت کا زمانہ جس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسو منی و لستو منہم، یعنی نہ وہ مجھ سے ہیں اور نہ میں ان سے ہوں. اور تیسرا زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ملحق ہے، بلکہ حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. فیض آوت کا ذکر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی فرماتے تو یہی قرآن شریف ہمارے ہاتھ میں ہے، اور آخرین منہم لما یلقو بہم صاف ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہے جو صحابہ کے مشرب کے خلاف ہے، اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اس ہزار سال کے درمیان اسلام بہت ہی مشکلات اور مصائب کا نشانہ رہا ہے. مادود چند کے سوا سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور بہت سے فرقے معتزلہ اور عبادی وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں. ہم کو اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اسلام کی برکات کا نمونہ موجود نہ ہو، مگر وہ ابدال اور اولیاء اللہ جس درمیانی زمانے میں گزرے ان کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں جو صراط مستقیم سے پھٹ کر اسلام سے دور جا پڑے تھے کچھ بھی چیز نہ تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے اس زمانے کو دیکھا اور اس کا نام فیض آوت رکھ دیا. مگر اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ایک اور گروہ کثیر کو پیدا کرے جو صحابہ کا گروہ کہلائے، مگر چونکہ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس کے قائم کردہ سلسلے میں تدریجی ترقی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کا زرین کھیتی کی طرح ہوگی، اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے. وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں، وہ حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلے کے قیام سے خدا کا منشا ہے. توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، تبتر اللہ خاص رنگ کا ہو، ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو. تمام انبیاء علیہ السلام کی باسط کے غرض مشترک یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی اور حقیقی محبت قائم کی جاوے، اور بنی نوع انسان اور اخوان کے حقوق اور محبت میں ایک خاص رنگ پیدا کیا جاوے. جب تک یہ باتیں نہ ہوں تمام امور صرف رسمی ہوں گے. خدا تعالیٰ کی محبت تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بعض اشیاء بعض سے پہچانی جاتی ہیں. مثلا ایک درخت کے نیچے پھل ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن اگر نیچے کچھ بھی نہیں تو اوپر کی بابت کب یقین ہو سکتا ہے؟ اسی طرح پر بنے نو انسان اور اپنے اخوان کے ساتھ جو یگانگت اور محبت کا رنگ ہو اور وہ اس اعتدال پر ہو جو خدا نے قائم کیا ہے، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی محبت ہو. بس بنی نو کے حقوق کے نگاہ داشت اور اخوان کے ساتھ تعلقات بشارہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا رنگ بھی ضرور ہے. دیکھو دنیا چند روزہ ہے اور آگے پیچھے سب مرنے والے ہیں، قبریں منہ کھولے ہوئے آوازیں مار رہی ہیں، اور ہر شخص اپنی اپنی نوبت پر جا داخل ہوتا ہے. عمر ایسی بے اعتبار اور زندگی ایسی ناپائیدار ہے کہ 6 ماہ اور 3 ماہ تک زندہ رہنے کی امید کیسی، اتنی بھی امید اور یقین نہیں کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم اٹھانے تک زندہ رہیں گے یا نہیں. پھر جب یہ حال ہے کہ موت کی گھڑی کا علم نہیں، اور یہ پکی بات ہے کہ وہ یقینی ہے، ٹلنے والی نہیں، تو دانشمند انسان کا فرض ہے کہ ہر وقت اس کے لیے تیار رہے. اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون, البقرہ آیت 133. ہر وقت جب تک انسان خدا تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف نہ رکھے اور ان پر دو حقوق کی پوری تکمیل نہ کرے بات نہیں بنتی. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حقوق بھی دو قسم کے ہیں, ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. اور حقوق عباد بھی دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو دینی بھائی ہو گئے ہیں, خواہ وہ بھائی ہے یا باپ یا بیٹا, مگر ان سب میں ایک دینی اخوت ہے, اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جاوے, اور یہ عبادت کسی غرض ذاتی پر مبنی نہ ہو, بلکہ اگر دوزخ اور بہشت نہ بھی ہوں تب بھی اس کی عبادت کی جاوے. اور اس ذاتی محبت میں جو مخلوق کو اپنے خالق سے ہونی چاہیے کوئی فرق نہ آوے. اس لیے ان حقوق میں دوزخ اور بہشت کا سوال نہیں ہونا چاہیے. بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا. ادعونی استجیب لکم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ دشمن کے لیے دعا کرو تو قبول نہیں کروں گا, بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مسلمان ہوئے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے. اس لیے بخل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور حقیقتاً موزی نہیں ہونا چاہیے. شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے دو تین مرتبہ دعا نہ کی ہو, ایک بھی ایسا نہیں. اور یہی میں تمہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں, خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر اذیت پہنچائی جاوے اور نہ بخل کے راستے دشمنی کی جاوے, ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے. ایک جگہ وہ فصل نہیں چاہتا اور ایک جگہ وصل نہیں چاہتا, یعنی بنی نوع کا بائیں بھی فصل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل. اور یہ وہی سینہ صاف اور انشراح پیدا ہوتا ہے اور ہمت بلند ہوتی ہے. اس لیے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ اختیار نہیں کرتی اس میں اور اس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے. میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جو شخص ایک ساتھ دین کی راہ سے دوستی کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنا درجے کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت رفق اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے, کیونکہ خدا کی یہ شان ہے بداں راہ بینیکاں بخشت کریم. پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی قوم بنو جس کی نسبت آیا ہے فہنم قوم لا یسخا جلیسوم, یعنی وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم جلیس بدبخت نہیں ہوتا. یہ خلاصہ ہے ایسی تعلیم کا جو تخلق بھی اخلاق اللہ میں پیش کی گئی ہے.